نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مغرب کے انسانی حقوق کے تصور اور تاریخ کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر رہا ہوں. مغرب میں آج سے 200 سال پہلے تک جو صورتحال تھی وہ صورتحال سامنے رکھنا ضروری ہے. 3 مقتدر قوتیں تھیں، پاپائے روم، بادشاہ اور جاگیردار. عوام کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی. عام آدمی کیا جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. اتھارٹی ان 3 آدمیوں کے پاس، ان میں سے سب سے زیادہ اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ پوپ کے پاس. پوپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ بائبل کی، وہ خدا کا نمائندہ کہہ رہا تھا، پوپ خدا کا نمائندہ کہہ رہا تھا، اور پوپ کو یہ حق حاصل ہے جو کہہ دے وہ خدا کی طرف سے. یہ وہ مذہبی طور پر جو وہ کہہ دے وہ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. اس اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت بھی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے جس کو چیلنج نہ ہو سکے. دلیل کی بنیاد پر ہر شخص کو چیلنج ہو سکتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دلیل کی بنیاد پر ہر شخص کو اختلاف کیا جاتا ہے. جناب آپ کی بات یہ درست نہیں ہے دلیل کے خلاف. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے تو کوئی نہیں ہے نا. ان سے لوگ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرتے تھے. کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور بہت سے مسائل میں اب بھی آپ کرتے ہیں، بہت سے مسائل میں اب بھی آپ اختلاف کرتے ہیں. نہیں حضرت عمر کے تفردات آپ نہیں مانتے، تفردات ہیں نا، آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان میں ہمیں فرق ہے. ایک بات ضمناً اور عرض کر دوں، بات ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کہہ دینی چاہیے. اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اسلام شخصی حکومت کا قائل ہے. یہ ہے اعتراض کہ نہیں؟ اسلام امیر المومنین کے نام سے جو حکومت قائم کرتا ہے وہ کون سی حکومت ہے؟ شخصی حکومت. ایک شخص کو اتھارٹی بنا دیتا ہے، بس وہ آخری ہے. یہ مغالطہ ہے. اسلام شخصیت کی حکومت قائم نہیں کرتا، دلیل اور قانون کی حکومت قائم کرتا. اسلام شخصی حکومت قائم نہیں کرتا، کس کی حکومت قائم کرتا ہے؟ قانون کی حکومت قائم کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان جو پالیسی بیان ہے، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلا خطبہ، کہ قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے، یہ شخصی حکومت ہے یا قانون کی حکومت ہے؟ یہ فرق ذہن میں رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری بات مانو، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں تو میری بات تم پر واجب نہیں ہے، اور حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص اگر جب یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں، لا سمع ولا اطاعت، نہیں سنتے، پہلے بتا کرو یہ کیا ہوا تھا. یہ واقعات ہیں یا نہیں؟ اور راستے میں جاتے ہوئے حضرت عمر کو ایک عورت نے روکا اور اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے، آپ کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے جی نا، واپس لیں. حضرت عمر نے واپس لیا. کہ میں تفصیلات نہیں جان کر یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ شخصیت کی حکومت ہے یا قانون کی حکومت. لیکن یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں درمیان میں بات تقریباً کچھ متعلقہ ہے بھی کچھ نہیں بھی، لیکن یہ بات یہی نمٹاتا جاؤں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا بنیادی اختلاف یہی ہے. ہمارے یہاں خلافت منصوص نہیں ہے، خلافت تو منصوص ہے، خلیفہ منصوص نہیں ہے. خلیفہ کا انتخاب کس پہ چھوڑ دیا حضور نے؟ امت. حضور نے ہمارا جو فلسفہ اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور نے خلیفہ کا انتخاب کیا یا امت پہ چھوڑ دیا؟ رہنمائی کی ہے یوں کرو لیکن چھوڑ دیا امت پر. اور اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ امامت اور خلافت میں یہی فرق ہے. خلافت کا انتخاب کس پر ہے؟ امت پر. اور امامت کا انتخاب کس پر ہے؟ کیوں نہیں؟ امام منصوص ہے. خلافت اور امامت میں تین فرق ہیں بنیادی. اہل سنت کے خلافت کے تصور میں اور اہل تشیع کے امامت کے تصور میں تین بنیادی فرق ہیں. خلافت منصوص نہیں ہے، امت کے اختیار پر ہے، اور امامت کیا ہے؟ وصی و رسول اللہ. ایک فرق. دوسرا فرق، خلافت خاندانی نہیں ہے، نسبی نہیں ہے، اور امامت 12 امام تک کو خاندان سے باہر کا آدمی بھی آیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 12 امام تک جب ابھی امام ان کے کون ہیں؟ امام غائب ہے نا. اور یہ جو یہ ولایت فقیہ ہے، ایرانیوں نے جو دستور میں طریقہ اختیار کیا، یہ خامنائی صاحب ہیں یا خمینی صاحب تھے، امام کے نمائندے ہیں ولایت فقیہ کے نام سے. یہ کس کے نمائندے ہیں؟ امام کے نمائندے. اس لیے اتھارٹی ہیں، لیکن اصل اتھارٹی کون ہے؟ امام. تو میں نے پہلا فرق بنایا کہ امام خلیفہ امت کی صوابیت پر ہے، اور امام کیا ہے؟ منصوص. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ کہ خلیفہ ایک خاندان میں مخصوص نہیں ہے، اور امام. تیسرا فرق، خلیفہ معصوم نہیں ہے، اور امام کیا ہے؟ معصوم. کیا مطلب؟ خلیفہ کی کسی بھی بات سے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور امام کی کسی بات سے بھی اختلاف. آخری اتھارٹی، جو کہہ دے وہی قرآن ہے، جو کہہ دے وہی سنت. یہی صورت ہے نا. معصوم ہونے کا کیا معنی؟ معصوم عن الخطا. امام کے معصوم ہونے کا کیا معنی ہے؟ معصوم عن. اس کا دوسرا معنی ہے کہ امام اتھارٹی ہے، جو وہ کہہ دے وہی دین. اس لیے میں یہ مغرب سے کہا کرتا ہوں کہ تم ہمیں جو تانا دیتے ہو کہ تم پہ پاپائیت ہے، ہم اہل سنت میں وہ تو نہیں ہیں. پاپائیت اہل سنت میں نہ خلیفہ منصوص ہے، نہ خاندانی ہے، نہ معصوم ہے. اگر پاپائیت کا کوئی تصور ادھر ہے تو وہ کہاں ہے؟ امام. امام اور پوپ تقریباً ایک جیسے. یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، میں نے کہا امام اور پوپ تقریباً اب بھی ایران کے دستور میں شورا نگہبان جو ہے نا ولایت فقیہ کی، دوستوں چونکہ پڑا ہے، میں گیا بھی ہوں، دیکھا بھی، اسٹڈی بھی کیا، اس کو یہی حیثیت حاصل ہے. ولایت فقیہ جسے کہتے ہیں، شورا نگہبان کہتے ہیں اس کو، شورا نگہبان ایران کے دستور میں. اس کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی منسوخ کر سکتی ہے، اور صدر کا فیصلہ بھی منسوخ کر سکتی ہے، اور کوئی دلیل دیے بغیر بھی منسوخ کر سکتی ہے. شورا نگہبان میں 6 آیت اللہ ہیں، 5 قانون دان ہیں، اور سربراہ ہے خامنائی صاحب. اس کونسل کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ جو وہ کہنے وہی تھی، جو پاپائے روم کی کونسل کو ایسی اتھارٹی حاصل ہے نا، وہی ایران میں ولایت فقیہ کو حاصل ہے. دستور میں کہ ولایت فقیہ یعنی وہ شورا نگہبان جو ہے وہ اس کے سربراہ خامنہ ای صاحب ہے، اور شخصی طور پہ خامنہ ای صاحب کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی رد کر سکتے ہیں، صدر کا فیصلہ بھی، وزیر اعظم کا فیصلہ بھی، اور اس سے دلیل کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ مجھے اتھارٹی حاصل میں کر دیا گیا. یہ ثوابدیدی اختیارات ہمارے اہل سنت میں کسی کو حاصل جو بھی کرے گا دلیل پہ کرے گا، حوالہ دینا پڑے گا، اگر مقابلے پہ حوالہ آ جائے گا تو دستبردار ہونا پڑے گا. جیسے ہمارے ہاں شخصی حکومت نہیں قانون کی حکومت ہے، لیکن خیر درمیان میں بات آ گئی تھی. پاپائے روم اور بادشاہ اور جاگیردار یہ تین حکمران تھے، اور آپس میں جب تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی لوگ کو پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا. یہ تین مل کر حکومت کرتے رہے، پھر ان کی تین کے درمیان جھگڑے پیدا ہونے شروع. جاگیرداروں کو بادشاہ سے شکایات ہوئی، بادشاہ کو پوپ سے شکایات ہوئی، کچھ یہ ہوا. آپ اکثر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک جملہ سنتے ہیں، میگنا کارٹا، تو مطالعے والے حضرات ہیں انہوں نے ایک لفظ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انسانی حقوق کی سب سے پہلی دستاویز کیا ہے؟ میگنا کارٹا، جس کو انسانی حقوق کی سب سے پہلی باضابطہ دستاویز کہا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا، یہ کب تھا میگنا کارٹا؟ 15 جون 1215 کو، یعنی 23ویں صدی عیسوی میں، اب سے 700 سال پہلے. ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، اور وہ نافذ ہوا. یہ میگنا کارٹا کے نام سے وہ معاہدہ تاریخ میں، اور اس کو جب آپ مغرب والوں سے بات کریں گے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، تو کہیں گے کہ ہماری ہیومن رائٹس کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میگنا کارٹا سے. میگنا کارٹا اس کی ابتدا ہے، اور انسانی حقوق کا یہ چارٹر اقوام متحدہ کا یہ اس کی انتہا ہے. وہ 1215 میں، اور یہ چارٹر منظور ہے 1948 میں. میگنا کارٹا کب ہوا ہے؟ 1215 میں. اور انسانی حقوق کا چارٹر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کب منظور کیا ہے؟ 1948 میں. درمیان میں کتنا وقت بنتا ہے؟ 7 صدی. درمیان میں انسانی حقوق کی تاریخ ہے. آغاز کہتے ہیں میگنا کارٹا سے. میگنا کارٹا بادشاہ جان تھا، کنگ جان، وہ عوام کے حقوق نہیں تھے. وہ بادشاہ اور جاگیرداروں کا جو جھگڑا تھا اس میں آپس کے حقوق تھے، وہ کہ جاگیرداروں کا یہ حق ہے، بادشاہ کا یہ حق ہے، لیکن بہرحال حقوق تھے. ایک آدھ اس میں عوام کا حق بھی تھا، لیکن اصل میں وہ جھگڑا کس کا تھا؟ بادشاہ کا، اور کس کا؟ جاگیرداروں کا. ایک جھگڑا یہ ہوا بادشاہ اور جاگیرداروں کے درمیان اختیارات میں، کہ یہ کام اس کے اختیار میں آیا، وہ بادشاہ مداخلت کرتا تھا، وہ جاگیردار مداخلت کرتے تھے. ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ ہمارے آپس کے حقوق اور اختیارات یہ ہیں. اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ میگنا کارٹا. اور اس میگنا کارٹا کو یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی سب سے پہلی دستاویز. اور یہ کس کے درمیان تھی؟ بادشاہ اور جاگیردار. دوسرے مرحلے پر ایک لڑائی اور ہوئی. جاگیرداروں نے اپنے حقوق حاصل کیے اور بادشاہ کو پابند کیا کہ وہ مطلق العنان نے یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ پاپائے روم کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ جو چاہے کرے. پاپائے روم کے اختیارات میں رکاوٹ آئی سائنسی ترقی اور سائنسی انکشافات سے. لمبی تاریخ ہے، بڑی المناک تاریخ ہے، کہ چونکہ وہ اتھارٹی پوپ جو کہہ دے کہہ دے، اور چرچ جو کہہ دے وہ کیا ہے؟ آخری بات ہے. تو سائنس کے جب انکشاف، سائنس جب ترقی کی ہے، سائنس نے یہ ہوا میں یہ ہے، اور سورج یوں گردش کرتا ہے، چاند یوں گردش کرتا ہے، اور یہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، تو انہوں نے ہر چیز کو بائبل کی خلاف ورزی قرار دے کر ارتداد قرار دیتے چلے گئے، اور سائنسدانوں کو اور مفکرین کو یہ قتل کی سزا دے دی. جس سائنسدانوں کو بات کی، گلیلیو نے کہا کہ جناب یہ سورج گردش کرتا ہے، وہ یہ بائبل کے خلاف ہے، مار دو. اور ہزاروں لوگ مارے. آکسفورڈ، ان کا سب جو آکسفورڈ جو یونیورسٹی ہے نا، اصل میں یہ چرچ تھا، مذہبی ادارہ تھا. میں نے دیکھا ہے وہاں وہ نشان اب بھی محفوظ موجود ہیں جہاں یہ مذہبی پادریوں کے دانت لگتی تھی. آج یہاں بھی یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں چاند گردش کرتا ہے، جب مار دو مرتد ہو. یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ عوام میں یہ چیز ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، یہ ایک مرتد ہو کے قتل کر دو اس کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں افراد قتل کیے. تقریباً 200 سال یہ سلسلہ چلتا ہے. دو باتوں میں چرچ رکاوٹ بنا ہے، دو باتوں میں چرچ رکاوٹ بنا ہے، سائنسی ترقی میں اور آزادی رائے میں. کہ کسی آدمی کو بات کہنے کا حق بھی ہے، عام آدمی کو. اس کو بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا نمائندہ ہے، پوپ اللہ کا نمائندہ ہے، جو آدمی ان کے خلاف کوئی اختلاف کرتا ہے وہ مرتد ہے. وہ کیا ہے؟ مرتد ہے. یہ اب سے 300 سال، 250 سال پہلے کا، زیادہ لمبا قصہ نہیں. ہمارے ہاں تو حضرات خلفائے راشدین سے بھی اختلاف رائے کا حق تھا یا نہیں تھا، اور ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. اور بہت سے مواقع پر خلفائے راشدین نے بھی لوگوں کے رائے کے اختلاف پر اپنے فیصلے واپس لیے ہیں یا نہیں لیے. اس پس منظر میں دیکھیں کہ چرچ اور پوپ نے یہ بھی اختیار کر لیا کہ جو اختلاف کرتا ہے بادشاہ سے کرتا ہے تب کافر ہے، اور یہ سے کرتا ہے تب کافر ہے. ہزاروں لوگ آگ میں جلائے ہیں، ہزاروں لوگ قتل کیے ہیں، ہزاروں لوگ پھانسی چڑھائے ہیں اختلاف رائے پر. سائنسی انکشافات پر اور اختلاف رائے پر. اس بات نے پوپ کے خلاف بغاوت پیدا کی. اب سائنسی ترقی تو نہیں رک سکتی، رک جائے گی، اور لوگ رائے کا حق بھی رکھیں گے. اس پر عوام میں بغاوت پیدا ہوئی، ریئیکشن پیدا ہوا. اس ریئیکشن میں جب لوگ اب باہر نکلے اور تو اس ریئیکشن میں پھر ایک نیا فرقہ وجود بھی آیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. اس ریئیکشن، یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ اس ریئیکشن کی رد عمل کی پیداوار ہے جو پوپ کی مطلق العنانی اور بائبل کی منمانی تشریح اور خدائی اختیارات کے استعمال اور وہ پر متشدد رویہ تھا اس کے خلاف، کہ بھائی بائبل صرف تمہیں تشریح کا حق نہیں، ہر آدمی کو بائبل سمجھنے کا حق ہے. پروٹیسٹنٹ فرقے کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ تم ٹھیکیدار نہیں ہو بائبل کے، بائبل ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. تھا رد عمل اور تصور کر کے بائبل ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، بالکل تمہاری ٹھیکیداری نہیں ہے کہ جو بائبل کو تم تشریح کر دو ہوئی ہے. یہ بات بڑھتے 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 مارٹن لوتھر تھا ایک پادری تھا، یہ پروٹیسٹنٹ فرقے کا بانی اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ کام چونکہ اس نے کیا ہے تو اس کو، اس کا نام کیا ہے؟ مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر نے اس تحریک کی قیادت کی ہے اور بہت سے مفکرین سے پیچھے، لیکن اصلاً یہ پوپ کے اس طرز عمل کا رد عمل تھا، ریئیکشن تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، بائبل پوپ سے، پوپ کی اتھارٹی ہم نہیں مانتے کہ بائبل کی تشریح کا حق ہے، بائبل ہم خود سمجھیں گے. بالکل اسی کی نقل اب اتاری جا رہی ہے ہمارے ہاں. مولوی کی اجارہ داری قرآن کی تشریح پر نہیں مانتے، ہم کامن سینس سے قرآن کی تشریح کریں، یہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی تشریح پر مولوی کی اجارہ داری؟ اور ہم قرآن و سنت کی تشریح خود کریں، اور کس پر کریں گے؟ کامن سینس پہ کریں گے، بالکل اسی نوعیت کی تشریح. یہ لیکن یہ بھی مغالطے پر مبنی ہے، یہ بھی کس پر مبنی ہے؟ مغالطے پر. مارٹن لوتھر کی تحریک تھی پوپ کی مطلق العنانی کے خلاف، کہ پوپ کو اتھارٹی حاصل تھی کہ اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں، وہ خدا کا نمائندہ تھا، جو کہہ دے وہ آخری بات تھی. ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. میں ان سے اپنے دانشوروں سے کہا کرتا ہوں کہ بالکل مارٹن لوتھر کی بات پڑھو سمجھو، لیکن بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو. کیا پوپ والی کیفیت قرآن و سنت کی تشریح میں ہمارے ہاں ہے؟ کیوں جی، ہمارا تو اختلاف رائے، او ہزاروں مسائل میں اختلافات چلے آ رہے ہیں دلیل کی بنیاد پہ. باس و مباحثہ جو شروع ہوا ہے صحابہ کے زمانے سے اب تک ہو رہا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا. ہم تو بات ہی اختلاف پہ کرتے ہیں. ہمارے تو کسی کو یہ اتھارٹی حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میری بات آخری ہے. ہے کسی کو؟ اس لیے پوپ پر، یہاں کی ہماری مذہبی قیادت کو پوپ پہ قیاس کر کے آپ ریئیکشن میں آتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. وہ ریئیکشن تھا پوپ کی اجارہ داری پر. ہمارے ہاں اجارہ داری شخص یا طبقے کو نہیں، اجارہ داری دلیل کو حاصل ہے. آدمی کو بڑا سے بڑا عالم بات کرتا ہے تو اس سے اختلاف کرتے ہیں لوگ، نہیں جناب یہ بات یوں نہیں، یوں ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور آج بھی کسی عالم شخص کو یا کسی عالم طبقے کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا خلاص. اس لیے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ وہ مغالطے میں ہو، تم جس بات پہ قیاس کرو وہ چیز اور تھی، اس کا ریئیکشن اور تھا. ہمارے یہاں تو یہ صورت حال ہے نہیں. ہمارے یہاں صورت حال ہے نہیں. اب پھر چلیں ایک صاحب سے، میں نے کہا دیکھو یہ بات سنو، کہتے قرآن پاک مولوی کی اجارہ داری ہے، مولوی تشریح کرے گا قرآن پاک؟ میں نے کہا نہیں یار، ہماری کوئی اجارہ داری نہیں، تم قرآن پاک کی تشریح کرو. ٹھیک ہے. میں نے کہا قرآن پاک کی تشریح کے لیے کچھ عربی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھوں گا. عربی جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے؟ جاننی چاہیے. میں کس لیول کی؟ قرآن پاک کی تحریر کے لیے عربی کس لیول کی؟ اخبار کے لیول کی یا قرآن کے لیول کی؟ کیوں جی، قرآن کے لیول. میں نے کہا یہ بھی پتہ کرو گے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی تھی؟ پتہ کرو گے؟ تشریح کرو گے تو پتہ تو کرو گے نا کیوں نازل ہوئی تھی، کیسے نازل ہوئی تھی، پتہ کرو گے؟ کریں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے نا، بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس بات اصطلاحات کا ہی فرق ہے، ہم اسے شان الدور کہہ دیتے ہیں اور آج کی اصطلاح اسے کیا کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ. کیونکہ بیک گراؤنڈ کا پتہ کرو کہ نہیں کرو، کریں گے. میں نے کہا یہ بھی دیکھو گے کہ کوئی حضور نے بھی کوئی تشریح کی ہے یا نہیں، کوئی دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ ہاں دیکھیں گے. میں نے کہا جو ضروریات ہیں اس کی، جو علمی ضروریات، قرآن پاک کی تشریح کی جو علمی ضروریات ہے، وہ پوری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کریں گے. میں نے کہا تم خود مولوی ہو پھر. میں نے کہا تم خود مولوی ہو پھر، پھر مولوی بھی کیا الزام ہے؟ مولوی کسی نسل کا نام ہے. کہ تب کہ ایک نسل میں مولوی چلا رہا ہے، اس کی اجارہ داری نہیں مانتے. میں کہا قرآن پاک کی تشریح کی علمی ضروریات جب تم پوری کر لو گے تم خود مولوی ہو، تو پھر ہم پہ کیا الزام ہے؟ آ جاؤ تم کر لو، میں نہیں بیٹھتا تم بیٹھو، ڈگری لو اس کی. میں پھر مجھے لطیفہ یاد آ گیا. ایک زمانے میں ہمارے یہاں یہ بحث چلتی رہی ہے, جیسے جاوید اقبال اور جسٹس نسیم حسنی شاہ ہمارے جسٹس صاحبان, اور بڑا طوفان سے کوئی پارلیمنٹ کو اختیار کا حق دے دو, ہمارے ایک بحث مستقل کہ اجتہاد کا حق علماء کو نہیں ہے, پارلیمنٹ کو. یہ آپ کبھی کوئی پڑھتے ہوں گے کہ اجتہاد کا حق کس کو ہے؟ پارلیمنٹ کو. تو منتخب پارلیمنٹ ہے, وہ اجتہاد کرے. تو مجتہد اجتہادی مسائل میں پارلیمنٹ جو فیصلہ کر دے, ٹھیک ہے. یہ ایک بحث چل رہی ہے, اور ہمارے اکثر جدید دانشور حضرات اور جسٹس صاحبان اور جسٹس جاوید اقبال اس کے سرخیل ہیں, اور ان کا مکالمہ چلتا ہے. ایک دفعہ اخبارات میں بڑی بات, میں بھی حصہ لیتا رہا, وہ بھی حصہ لیتا رہا. اس سے دو مسئلے اس میں سے ضمن عرض کرتا تھا. کہنے لگے جی مولویوں نے دیکھو جی حکومت کو تقسیم کر رکھا ہے, یہ حنفیہ, یہ شافیہ, یہ مالکیہ, یہ حنبلیہ, چار فرقوں میں, پانچ فرقوں میں, یہ جعفری ہے, وہ سب کو گنتے ہیں نا, یہ جعفری ہے, یہ ظاہری ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, بہت پانچ چھ فرقوں میں تقسیم کر دی. جس سے مولویوں کو چھوڑو, فرقہ وریت قوارین کو چھوڑو, اشتہار کا حق دو پارلیمنٹ کو. پوچھے مجھے میں کہا بالکل دے دو. علماء بہت مخالفت کی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو یار, لیکن سوچ لو اس وقت تو ہم کتنے فرقوں میں ہیں فقہی اعتبار سے؟ چار تو ہمیں, ساڑھے چار ہیں ہم. ہمارے سنت والے ساڑھے چار ہیں, دو شیعہ کے ہیں جعفری اور زیدی, چار تو ہم ہیں نا حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, اور آدھا فرقہ میں گنتا ہوں ہیں فقہ, ظاہری فقہ ہے کہ نہیں ہے, کلیم نہیں کرتے. ظواہر کی اپنی فقہ ہے, اپنے اصول ہیں, یہ سلفین ظواہر سب ان کی اپنی باقاعدہ فقہ ہے, اپنے فتاوا ہیں, اپنا اجتہاد کرتے ہیں, فتوے دیتے ہیں, پورے فتاوا مرتب ہوتے ہیں, اپنا ان کا طریقہ استدلال ہے, ابن حزم ان کے امام ہیں. تو یہ ایک فقہ ہے, لیکن مانتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو فقہ کلیم نہیں کرتے, لیکن اسی وقت ساڑھے چار, ساڑھے چار اہل سنت کے, اور جو ایک زیدی, ایک جعفری, ایک آٹھ نو, جو میں نے کہا چلو ہم مولویوں نے تو امت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے, سات میں یا آٹھ میں, یا چلو تم جو پارلیمنٹ کو اختیار دے رہے ہو, پارلیمنٹ اختیار کرے گی, پاکستان کی پارلیمنٹ لبنان کی پارلیمنٹ کے اجتہاد کی پابند ہے, اور لبنان کی پارلیمنٹ مصر کی پارلیمنٹ کے اجتہاد کی پابند ہے, اور مصر کی پارلیمنٹ ملیشیا کے اجتہاد کی پارلیمنٹ پابند ہے. میں نے کہا تم کتنے فرقے کر رہے ہو؟ ہم نے تو سات فرقے کیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے کر پھر مصری فقہ الگ, اور شامی فقہ الگ, اور لبنانی الگ, اور انڈونیشیا کی الگ, اور ملائی, کتنی فقہ ہو گئی جناب؟ کتنے ملک ہے دنیا میں اس وقت؟ نہیں نہیں مسلمان ملک, آج مطلب 58 کہہ رہے تھے, 58 56, چلو 58, کتنی فقہ ہو گئی؟ آگے چلو, قومی اسمبلی کا اپنا دائرہ اختیار ہے, صوبائی اسمبلی کا اپنا دائرہ اختیار ہے, یہ قومی فقہ ہے, یہ پنجابی فقہ ہے, یہ بلوچی فقہ ہے, یہ سندھی فقہ ہے, یہ کشمیری فقہ ہے, میں کتنے ہوں گے؟ میں نے کہا وہی رہنا دو ساتھ پر یار, وہی ساتھ پہ رہنے دو, مہربانی کرو. چلو اس میں آفاقیت تو ہے نا, شافی انڈونیشیا میں بھی ہیں, مصر میں بھی ہیں, تم تو بالکل ضلع ضلع کے الگ کر رہے ہو, تم سو فقہ بنا رہے ہو تم. ایک میں نے دوسری بات میں نے کہا, ایک دفعہ وقت میں مذاکرہ تھا لاہور میں اس پر کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملے, میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے, باقی سارے علماء بیٹھے تو کہتے نہیں, میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے. سارے میری طرف دیکھنے لگے, یار مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل تسلی سے کرو, ملنا چاہیے. میں نے کہا حق میں ہوں کہ اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو دے, لیکن چھوٹی سی شرط ہے, اجتہاد کی اہلیت کی جو شرائط ہے نا، آپ کو کچھ شرائط ہیں یا نہیں ہیں؟ اجتہاد کی اہلیت کی جو شرائط ہیں، الیکشن رولز میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے وہ شرط قرار دے دو اور پارلیمنٹ کو اجتہاد قرار دے دو، یہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اجتہاد کی اہلیت کی جو شرائط ہیں وہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے شرط قرار دے دو کہ پارلیمنٹ کا رکن وہ بنے گا جو اجتہاد کی اہلیت یہ شرطیں پوری کرتا ہے، پارلیمنٹ کو اجتہاد کرتے ہیں، مجھے کیا اشکال؟ اس پر ایک صاحب نے کہا، اس زمانے میں اسمبلی میں 15-20 علماء ہوتے تھے، کہتے مولوی صاحب سے 15 مولویوں کو بتاؤں گا تو یہ ساری اسمبلی مولوی نہیں بنا دے، ہم 15 مولویوں سے تنگ ہیں، آپ ساری اسمبلی مولوی کو بنا دیں۔ میں نے کہا یار چلو، اجتہاد کی شرائط میں نہیں طے کرتا، ہمارے یہاں طے شدہ باتیں ہیں کہ اجتہاد یہ شرائط، میں نے کہا چلو میں ان پہ بھی اصرار نہیں کرتا، یار بالکل اصرار نہیں کرتا، اجتہاد کی جو شرائط ہم طے کرتے ہیں بتاتے ہیں، میں اس پہ اصرار نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دے، میں طریقہ میں بتاتا ہوں، سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دو، سپریم کورٹ سکھو کہ اجتہاد کی شرطیں طے کرتے ہیں، اجتہاد کے لیے جو شرطیں آپ کا سپریم کورٹ طے کر دے ان شرطوں کو اسمبلی کا رکن بننے کے لیے شرط قرار دے دو الیکشن رولز میں ترمیم کر کے، میں آپ کے سامنے بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اس کے حق میں کمپین چلاؤں گا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیا۔ بات دن میں آئی، یہ بھی ہمارے ہاں اتھارٹی کی بات چلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پوپ کا اور ان کا، پوپ کے اس حق کے خلاف ہمارے ہم سے جو بات نہیں کرتے، ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں، کامن سینس کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور قانون ہمارا طے شدہ ہے، اس میں کسی کو ترمیم کا اختیار نہیں، منصوصات میں کسی کو ترمیم کا اختیار نہیں، ہم تو زیادہ قانون کے فوق ہیں، ہم تو کسی کو منصوصات میں ترمیم اجتہادی مسائل میں ہیں، ادھر ادھر ہم کر لیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرنے کے حق میں بھی ہیں، اور اگر کوئی اور بھی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن منصوصات میں ترمیم تبدیلی کے اختیار نہ ہم رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس ہے، نہ کسی کو دیتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بغاوت پیدا ہوئی، پروٹیسٹنٹ فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم بائبل کی تشریح خود کریں گے اور بائبل کی تشریح میں پوپ کو اتھارٹی اور اجارہ داری ہم نہیں مانتے، یہ بغاوت بھی پوپ کے خلاف کنے فرقہ وجود میں آ گیا پروٹیسٹنٹ۔ اس وقت یورپ کی اکثریت تو پروٹیسٹنٹ ہے، یہ اصل میں پوپ کی اس اجارہ داری کے خلاف بغاوت کا نام ہے، ایک بغاوت کی ہے، ایک بغاوت میں نے وہ بتائی تھی جی، وہ جو جاگیرداروں اور بادشاہ کے درمیان ایک نئی یہ بات آ گئی کہ ایک بغاوت پھیلی اور پوپ کی اجارہ داری کے خلاف، اور وہ بغاوت تیسری بغاوت۔ یہ 500-600 سال کی تاریخ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جس کو قرون مظلمہ کہتے ہیں نا، یعنی تاریخ دور، یورپ کی اصطلاح میں کہ یہ روشنی کا دور اور ظلمت کا دور، یہ وہ ظلمت کا دور، وہ بادشاہت، جاگیرداری اور پاپائیت کی، یہ تکون جو ہے نا رائے کا، اس کی حکمرانی کا، اس کے جبر کا دور ہے، جس زمانے میں کوئی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، یہ تینوں مل کے جو کرتے تھے اور عام آدمی بیچارہ بے بس تھا، مظلوم تھا۔ جاگیردار کے مظالم حد سے بڑے ہیں تو پھر لوگوں میں بغاوت پیدا ہوئی، جاگیردار عام آدمیوں میں بغاوت پیدا ہوئی جاگیردار کے خلاف اور بادشاہ کے، عام آدمی بغاوت پیدا ہوئی کس کے خلاف؟ جاگیردار کے خلاف۔ اور جب مظالم حد سے بڑھتے ہیں تو پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے، نیچر ہے، فطرت ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ پوپ نے عوام کا ساتھ دینے کی بجائے کس کا ساتھ دیا؟ بادشاہ کا اور جگہ، یہ تینوں ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ تھے۔ جہاں پوپ کو ضرورت پڑتی تھی بادشاہ ساتھ دیتا تھا، جہاں بادشاہ کو ضرورت پڑتی تھی پوپ ساتھ دیتا تھا، جہاں جاگیردار کو ضرورت پڑتی تھی دونوں ساتھ دیتے تھے. یہ ٹرائیکا تھا، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اور عوام کو دباتے تھے. عوام 300-400 سال ذبح ہوتے رہے اور مذہب کے نام پر بادشاہ بھی خدا کا نمائندہ ہوتا تھا اور سلطان عزیز اللہ، اور پوپ تو تھا ہی خدا کا نمائندہ. اسی میں درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یورپ میں اگر آپ کسی کے ساتھ مذہب کی بات کریں گے نا، فوراً بھڑک اٹھے گا. جب اس کی اصل وجہ یہ ہے، انہوں نے مذہب کے نام پر 300-400 سال انتہائی جبر میں گزارے. ان کو پرانا تصور آ جائے، پھر وہی دور لانا چاہتے ہیں. تو کوئی سنتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، کوئی ظلم کرتے تھے، زندہ کاٹ دیتے تھے، داغ میں جلا دیتے تھے، 2 منٹ کی سماعت کے بعد پھانسی کا حکم جناب جلا دیتے تھے. یہ وہ ڈارک دور واپس آنا چاہتے ہیں. اگر ان کی نفسیات ہیں، مذہب سے ان کی نفرت بلا وجہ نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہونا اور چیز ہے اور بلا وجہ ہونا مذہب مطلقاً مذہب سے نفرت ہوگی. جب پوپ نے بادشاہ اور جاگیردار کا ساتھ دیا اور تینوں اکٹھے ہو گئے، تو پھر جب بغاوت ہوئی ہے تو انہوں نے تینوں کے خلاف کیا. یہاں بھی ایک بات میں سکتا ہوں، میں ان سے اپنے دانشوروں سے کہا کرتا ہوں، یار مغالطے کا شکار ہو. پوپ کے خلاف یورپ کے عوام کی نفرت اور بغاوت سمجھ میں آتی ہے، دونوں حوالوں سے سمجھ میں آتی ہے. بائبل کی تشریح میں اجارہ داری کے ساتھ حوالے سے بھی، اور عوام پر ہونے والے ظلم میں بادشاہ اور جاگیردار کا ساتھ دینے کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے بات. ایک عام آدمی جو بات سمجھے، آج ہم بھی جب پڑھتے ہیں وہ تاریخ تو سچی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کتنا ظلم سہا ہے یورپ کے عوام نے بادشاہ کے ہاتھوں اور پوپ کے ہاتھوں اور جاگیردار کے ہاتھوں، جانوروں کتنا زندگی بسر کرتے رہے. ہم بھی سچی بات ہے، میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار، یہ تو ان پر گزرا میں کہ وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مولوی ہمیشہ عوام میں رہا ہے. ایک فرق سمجھنا، ذہن میں ضرور رکھنا، مذہبی قیادت کے افراد ایک تو بات یہ کہ ہمارے بادشاہوں کا مظالم کا وہ انداز کبھی نہیں رہا، شخصی تو بزرگ ملک ہوتے رہے، اس میں بھی مذہبی طبقے کو کچھ افراد بادشاہوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن مذہبی طبقہ بحثیت طبقہ کبھی بادشاہ اور جاگیردار کا ساتھی نہیں رہا. مولوی ہمیشہ عوام کے ساتھ رہا، یہ تاریخی حقیقت ہے. مولوی بحثیت طبقہ ہمیشہ کس کے ساتھ رہا ہے؟ عوام کے ساتھ. مولوی نے آزادی کی تحریکیں چلائی ہیں، مولوی پھانسی چڑھا ہے، مولوی نے سامنے بادشاہوں کے کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، مولوی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حقوق کی ترجمہ نہیں کی ہے، لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے. مولوی ہماری 1400 سال کی تاریخ ہی ہے، یہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کی تاریخ دعوت و عظیمت پڑھ کے دیکھ لیں، پوری 1400 سال کی تاریخ کر کے. ہمارے یہاں مولوی اور صوفی دونوں یہ عوام کے ساتھ، عوام کے حقوق کی بات کرتے رہے، عوام کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقوق کے انصاف کی بات کرتے ہیں، بادشاہ کے خلاف کھڑے رہے ہیں، پھانسی چڑھے ہیں، کٹے ہیں، مرے ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہمارے موجودہ معاشرے میں جاگیرداروں کے خلاف سندھ میں بیٹھے ہیں، جاگیرداروں کے خلاف اگر کسی نے سامنے آنے کی ہمت کی تو مولوی ہے. جنگ میں جاگیرداروں کے سامنے کون آیا؟ 3 مولوی. جنگ کی تاریخ یاد رکھے گی 3 مولویوں کو، کہ جنہوں نے جنگ میں جاگیرداروں کا طلسم توڑا. 3 مولوی کون سے؟ ایک مولانا ذاکر صاحب، ایک مولانا حق نواز جنگوی شہید، ایک مولانا منظور احمد چنیوٹی، سیاست کے بعد سامنے کھڑے ہوئے، ورنہ جاگی جنگ میں جاگیرداروں کو کون چیلنج کر سکتا تھا؟ ہماری تاریخ ہے. ایک دن کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے مولانا ذاکر صاحب آئے. مولانا ذاکر صاحب اس زمانے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور الیکشن لڑا جیتا ہے، شکست دیا ان کو. پھر مولانا حق نواز جنگ بھی آیا، خود تو نہیں جیت سکے لیکن ان کا تسلسل جاری ہے. پھر مولانا چنیوٹی آئے جاگیرداروں کے مقابلے. ہمارے یہاں تو مولوی ہمیشہ جاگیردار کے سامنے ٹکر لے کر آتا ہے. بلوچستان میں یہ بڑے بڑے نواب اور جاگیرداروں کے سامنے مقابلے میں کون آتا ہے؟ ہمیشہ مولوی آتا ہے. بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے نواب سامنے کون ہوتا ہے؟ مولوی ہوتا ہے. اور سندھ میں بھی اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ مولوی کرتا ہے. جاگیرداروں کے ساتھ مولوی ہوں گے، لیکن اگر کوئی ٹکر کی ہمت کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ مولوی کرتا ہے. ہمارے پاس وہ تمہارا سب یہ غلط بات، وہ اور تھے، ہم تو ہمیشہ عوام میں رہے ہیں. لیکن بھارت جب بغاوت ہوئی بادشاہ کے خلاف، جاگیردار کے خلاف، تو چونکہ مولوی پادری ان کے ساتھ تھا، بغاوت کس کے خلاف ہوئی؟ پھر تینوں کے خلاف. اور ایسی بغاوت ہوئی کہ تینوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا، بالکل تینوں سے بغاوت کی اور تینوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ تحریک سے 100 سال تک چلتی رہی ہے، اور 100 سال سے 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک بغاوتیں اور مقابلے اور جلوس اور جلسے اور جناب تقریریں اور جیلیں اور پھانسیاں اور چلتا رہا سلسلہ. بڑی طویل تاریخ ہے اس بغاوت کی. یہ پھر انقلاب فرانس دوسرا مرحلہ کہتے ہیں، میگنا کارٹا، اور میگنا کارٹا کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ کیا کہتے ہیں؟ انقلاب فرانس. یہاں انسانی حقوق کا آغاز یورپ والے کب سے کہتے ہیں؟ میگنا کارٹا سے. اور جمہوری حکومت کا قیام کب سے کہتے ہیں؟ انقلاب فرانس سے. انقلاب فرانس کب ہوا ہے؟ انقلاب فرانس ہوا ہے 1799 میں. یعنی 1789 یہ انقلاب فرانس ہے. اس کے خلاف انہوں نے باقی بادشاہ کو قتل کر دیا، جاگیرداروں سے بغاوت کر دی، بڑے بڑے جاگیردار مار دیے، وہ مذہب کو، چرچ کو ختم کر دیا، اور ایک عوام کے رد عمل پر رد عمل ہوتا ہے. پھر انقلاب پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا لوگوں نے، عام جلسہ اکٹھے ہو کر، اور سب کو ختم کر کے ایک جمہوری انقلاب کی بنیاد رکھی ہے. اس لیے جب جمہوریت کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو وہ کہاں سے بیان ہوتی ہے؟ انقلاب فرانس سے. انہوں نے جو پھر دوسرا اعلامیہ جاری کیا انسانی حقوق کا، اس میں بادشاہت بھی ختم ہمیشہ کے لیے، جاگیرداری بھی ختم ہمیشہ کے لیے، اور چرچ بھی ختم ہمیشہ کے لیے. کیا مانا؟ چرچ کا دائرہ کار اجتماعیت کے معاملات میں آئندہ کبھی نہیں، چرچ کو محدود کر دیا. یہ ہے چرچ کو محدود کرنے کا پس منظر. کیا مطلب؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ مسجد کا کردار محدود کرو. ہم سب مطالبہ کیا کہ مذہب کا کردار کیا کرو؟ محدود کرو. وہ کیا تھا؟ انقلاب فرانس سے پہلے مذہب اجارہ دار ہر چیز کا نگران تھا، عدالتوں کا بھی، ہر چیز کا بھی. لیکن مذہب پادری کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہے، اور عقیدہ اور اخلاقیات اور عبادات، بس چرچ کے تین باتیں. کسی کا عقیدہ کچھ صحیح کرتا ہے تو پادری سے جا کے پوچھے، اور عبادت بھی کرنی ہے تو وہ کروا دے چرچ میں، اور اخلاقیات تھوڑی بہت، سیاست، قانون، عدالت، معیشت، تجارت، مذہب کا کوئی کردار. یہ تقسیم کب ہوئی ہے؟ انقلاب میں، اور رد عمل میں ہوئی ہے. پس منظر میں نے بیان کیا تاکہ آپ سمجھ کیوں ہوئی ہے. انقلاب فرانس کے بعد پھر مغرب کا نیا فلسفہ آیا ہے جس کو سیکولرزم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیومینٹی اور سیکولر۔ سیکولرزم کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد یہ ہے کہ مذہب کا اجتماعیت میں کوئی کردار نہیں، مذہب کا کردار تین باتوں میں: عقائد میں، عبادات میں، اور اخلاق، شخصی اخلاقیات۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ مذہب کا کردار مغرب کے نئے فلسفے میں تین باتوں میں ہے: عقیدے میں، عبادات میں، اور شخصی اخلاق۔ مذہب کا بالکل بے دخل ہے سوسائٹی کے اجتماعی معاملات، قانون کیا ہے، تجارت کیسی ہے، مارکیٹ کیسی ہے، عدالت کیسی ہے، سپریم کورٹ کیسا ہے، ہائی کورٹ کیسا ہے، قانون کیا ہے، پرسنل لا کیا ہے، شخصی، وہ کون دوسری بنیاد۔ ایک بنیاد کہ مذہب میں اپنا تعلق ہے، اور دوسری بنیاد سوسائٹی جو طے کر رہے ہیں۔ سوسائٹی، اصل فلسفہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو طے کر، جمہوریت سوسائٹی کی خواہش معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، جمہوریت نظام نہیں ہے۔ جمہوریت کوئی فلسفہ اور نظام نہیں ہے، جمہوریت کیا ہے؟ سوسائٹی کی خواہشات معلوم کرنے کا ذریعہ۔ سوسائٹی کیا چاہتی ہے، ووٹ ڈالیں، جدھر اکثریت ہے وہ سوسائٹی کا فیصلہ ہے، اور وہی حلال ہے وہی حرام۔ سوسائٹی تمام معاملات طے کرنے میں فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ سوسائٹی، یا سوسائٹی کی منتخب پارلیمنٹ؟ یہ بھی بڑا بنیادی جھگڑا ہے ہمارا۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹ کو جو اجتہاد کا حق دینے کا بات کرتے ہیں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ اصل اتھارٹی تو پارلیمنٹ ہے، اصل اتھارٹی کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی ساورنٹی، خود مختاری۔ آپ کو یاد ہوگا آپ سے 20 سال پہلے ہمارے یہاں شریعت بل کی تحریک تھی، ہم نے خود چلائی، ہم محرکین میں تھے۔ اسمبلی میں ہمارے دو علماء نے، مولانا سمیع الحق صاحب نے اور مقاضی عبدالعطیف صاحب نے، شریعت بل سینٹ میں پیش کیا، تو بات ہوتی رہی۔ اس کی بنیادی دفعہ یہ تھی کہ قرآن و سنت کو ملک میں سپریم لا کی حیثیت حاصل ہو۔ باقی ضمنی دفعات، بنیادی دفعہ کہ قرآن و سنت کو ملک میں بالاتر قانون، بالاتر قانون کا مطلب ہے کہ اس کے منافی جو قانون وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے اب بہت دستوری جھگڑا چلا رہا، اب بھی اسی جھگڑے میں ہیں ہم، اب بھی سب بھی ہمارا جھگڑا ان سے یہی ہے کہ قرآن و سنت کو سپریم لا کی حیثیت، بنیادی اس کی بات تھی، قرآن و سنت کو دستوری طور پر کیا حیثیت حاصل ہوگی؟ سپریم لا کی۔ سپریم لا کا مطلب سمجھا ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ یہ بالاتر قانون یہ ہے، تو تمام قوانین اس کی کیا ہو جائیں گے؟ تابع۔ اور جب تابع ہو جائیں گے تو پھر فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ لمبی آئینی جی، میں اس کا حوالہ دوں گا، آپ مزید بات سمجھیں گے۔ قرارداد مقاصد میں بھی یہی ہے، آپ نام سنتے رہتے ہیں قرارداد مقاصد، یہ ہماری دستور میں شامل رہی بطور دیباچے کے، ہمیشہ شامل رہی ہے۔ قرارداد مقاصد کے ذریعے ہم نے کلمہ پڑھا تھا ریاست نے۔ قرارداد مقاصد لیاقت علی خان مرحوم کے زمانے میں دستور سان اسمبلی نے پاس کی، جس کا دو جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ۔ حکومت کریں گے عوام کے منتخب نمائندے، لیکن وہ اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہوں۔ تین جملوں میں خلاصہ اس کا، حکومت کا حق کس کا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ۔ قانون کس کا چلے گا؟ حکومت کون کریں گے؟ منتخب نمائندے. لیکن وہ مطلق نالان ہوں گے؟ نہیں, وہ پابند ہوں گے اللہ رسول کے احکام کے دائرے میں رہ کر حکومت کریں گے. یہ ہم نے اصول طے کر دیا قرار اللہ مقاصد. یہ اسمبلی دستور میں شامل رہی, 62 کے دستور میں بھی, 56 کے دستور میں بھی, 73 کے دستور میں بھی اب بھی شامل ہے. ضیاء الحق مرحوم نے ایک کام کیا اس کو کہ دستور کا دیباچہ تھا, دیباچہ ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ویسے تبرکن ہو. دیباچہ کیسے کہتے ہیں؟ جو برکت کے لیے شامل کیا, جو قانون جہاں سے آئین شروع ہوتا ہے اس میں نہیں, اس سے پہلے برکت کے لیے ذکر تھا. ضیاء الحق نے ایک کام کیا مرحوم نے کہ اس کو دیباچے سے نکال کر آئین کے اندر شامل کر, کام ٹیکنیکلی کیا کہ اس کا نمبر فلاں نہیں فلاں شمار ہوگا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ قرارداد مقاصد جو خدا کی حاکمیت اور یہ خدا کے, یہ کلمہ پڑھا تھا ہم نے, ریاست نے کلمہ پڑھا تھا کہ ہم خدا رسول کو مانتے ہیں, اس کو ضیاء الحق نے دیباچے سے نکال کر کہاں داخل کر دیا؟ لفظ قانون میں داخل کر دیا. ہم بڑے سچی بات ہے, ہماری اتنی خوبی, ہمارے لیے اب جنگ آسان ہو گئی ہے, اب ہم عدالتوں کے ذریعے 5-10 سال میں سارے قوانین سے نمٹ رہے ہیں. تو قرارداد مقاصد آئین کا بالا باقاعدہ حصہ ہے, اب اس کے خلاف جو ہوگا قانون عدالت میں چیلنج کریں گے عدالت. میں چونکہ اس تحریک آدمی ہوں, اونچی نیچ باریکیاں الحمد للہ سمجھتا ہوں, تو سچی بات ہم بہت خوش ہوئے کہ آج ہمارے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دوسرا بنیادی فیصلہ ہوا ہے. پر ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ 8-10 سال کی دستور عدالتی جدوجہد سے ہم تمام قوانین کو کیا کر لیں گے, سب بڑا نہیں. لیکن پن نکال دی اس کی سپریم کورٹ نے, ایک مقدمہ چلا حاکم علی کیس کے نام سے مشہور ہے. قتل میں قصاص کو معاف کرنے کا حق کس کا ہے؟ اگر مقتول کے وارث قصاص معاف نہ کریں تو کسی اور کو حق حاصل ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ مقتول کے وارث اگر قصاص دستبردار نہ ہوں تو کسی اور کو معاف کرنے کا حق ہے؟ پاکستان میں دستور میں صدر کو حق ہے. سزائے موت منسوخ کرنے کا صدر کو اپیل رحم کی اپیل ہوتی ہے, صدر اگر منظور کر لے تو اس کو سزائے موت نہیں ہوتی, یہ اب بھی قانون میں ہے. تو صدر کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی سزائے موت کی قیدی کی رحم کی اپیل منظور کرتے اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے, معاف ہو جائے گا. اس پر لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر ہوئی ہے کیس میں کہ جناب صدر کا یہ اختیار شرن جائز نہیں ہے, اور قرارداد مقاصد میں ہم نے پابندی کی ہوئی ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلیں گے, اس لیے صدر کا یہ اختلاف دستور کے خلاف. یہی طریقہ ہوتا ہے لڑائی کا, کس چیلنج کر دیا کہ صدر کا یہ اختیار جو ہے یہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ منافی ہے, اور اس لیے یہ غلط, دستوری طور پر بھی کیا ہے؟ غلط ہے, ختم کیا جائے. چونکہ قرارداد مقاصد اب دستور میں شامل ہے, لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے بھائی, قرارداد مقاصد کو ہمارے ہاں سپریم حیثیت حاصل ہے, آئین کی بالاتر دفعہ ہے یہ. باقی دفعات میں اگر کچھ تضاد ہوگا تو ترجیح کس کو ہوگی؟ اگر کہیں کا تضاد ہوگا تو کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ قرارداد مقاصد کو حاصل ہوگی, خدا کی حاکمیت کو. تو ہائی کورٹ نے لاہور نے فیصلہ کر دیا, ٹھیک ہے جناب صدر کا یہ اختیار ختم, کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس لیے دستور کے خلاف ہے, اور چونکہ دستور کے خلاف اسے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ایک مرحلے پر صدر کا سزائے موت منسوخ کرنے کا اختیار قصاص کے معاملات میں منسوخ کیا. ایک پیش رفت ہوئی اپنے کا بہت اچھی, سپریم کورٹ میں چلا گیا یہ کیس, اپیل ہو گئی. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب سربراہ تھے, ان کے سامنے یہ بات پیش ہوئی, سنی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو گئی. تو یہ بیڑا سپریم کورٹ نے غرق کیا. سپریم کورٹ نے اس پر یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا یہ کہہ کے کہ قرارداد مقاصد کو آئین میں کوئی بالا تر حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ بھی عام دفعات کی طرح ایک دفعہ ہے، یہ عدالت کی مرضی ہے کہ تضاد پر اس کو ترجیح دے یا اس کو ترجیح دے. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، جو آخری اتھارٹی ہوتی ہے ہمارا، دوسری جو اتھارٹی کو نہیں، یہ فیصلہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو بالا تر حیثیت حاصل نہیں ہے. عام دفعہ ہے جب تضاد ہوگا کسی سے تو یہ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ ادھر فیصلہ دے یا ادھر فیصلہ دے. اس لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اور صدر کا رحم کی اپیل کے تحت سزائے موت منسوخ کرنے کا اختیار کیا ہو گیا؟ نا بحال ہو گیا. اب بھی وہ استعمال کرتا. وہ یہ میں نے بتایا ہے کہ سپریم لا کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آئی؟ سپریم لا کی بات سمجھ میں آئی ہے. شریعت بل میں یہ دفاتی کے قرآن و سنت کو ملک میں سپریم لا کیا سیدھا سے. اس پر جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی متاثر ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا تصور یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اور اس کو قرآن و سنت کا پابند کرنا اس کے اختیارات کو محدود کرنا ہے. بات سمجھ آئیے؟ پارلیمنٹ کو یہ پابند کرنا کہ وہ قرآن اور سنت کی پابند ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور فیصلے میں قرآن و سنت کو ترجیح دینے کی کیا ہے، یہ محدود ہو گئے اختیارات. تو یہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کے، اسی لیے آج مغرب اور مغرب کے نمائندے یہ کہہ رہے کہ جناب یہ ساورنٹی، پارلیمنٹ کی ساورنٹی بحال کرو. بڑا سادہ سا پارلیمنٹ کو خود مختاری بحال کرو جی، پارلیمنٹ کو خود مختاری بحال کرو جی. بڑا سادہ سا لفظ ہے، عام آدمی غریب سمجھتے بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو ہم لوگ جو مبتلا بھی ہیں ہمیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو جو مبتلا بھی ہی ہیں ہمیں پتہ ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو خود مختاری ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ یورپ میں یہ طے ہو گیا. میں نے وہ سیکولرزم کی دو بنیادیں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں وضاحت کے لیے کہ آپ بات سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مذہب کا اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے میں اتھارٹی کون ہے؟ عوام یا ان کے منتخب نمائندے. سوسائٹی فیصلہ کرے گی، سوسائٹی. ایک بات اور جنرل ابھی تحریک چل رہی ہے، وکلا کی تحریک چل رہی ہے، بھرپور ہے، بڑا خوبصورت سلف سے درمیان میں. سول سوسائٹی یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سول سوسائٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ میں وکلا سے میں رابطے کر رہا ہوں، کہ یہ کیا بلا ہے یہ؟ کہ سول سوسائٹی وہی خرافات ہے وہاں والی جو تم یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں، کہ سوسائٹی اتھارٹی ہے. سوسائٹی اتھارٹی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سمجھنے میں بڑا مسئلہ ہے، کون کس برانڈ سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. بڑا خوبصورت لگتا ہے سول سوسائٹی، سول سوسائٹی کیا بکواس ہے؟ سول سوسائٹی سے مطلب یہ ہے کہ سب وہ سوسائٹی کو بنیاد بنا کے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی. نہیں بھائی، سوسائٹی کو ہم منسوسات میں اتھارٹی نہیں مانتے، انکار بھی نہیں کرتے اس کے دائرے میں، لیکن سوسائٹی کے نام پر، وہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کے نام پر قرآن و سنت کی نفی، ہم سوچنے کے بھی تیار نہیں. اگر اس وقت کی بغاوت تھی، ان کی بغاوت دو بنیادوں پر ہوئی. سیکولرزم کا معنی یہ ہے کہ فیصلہ کرے گی سوسائٹی جو چاہے، حلال کرے، حرام کرے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. اور مذہب کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک لطیفہ درمیان میں پھر میں تو الحمدللہ میں مکالمہ کرتا رہتا ہوں, میرے مزاج ہے, پادری ہو, سردار جی ہو, کوئی ہو, میں گھس جاتا ہوں. امریکہ میں ایک شہر ہے اٹلانٹا, وہاں میرے دوست رہتے ہیں, ان کا ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا یار کوئی سمجھدار صاحب پادری ہو نا, میری ملاقات کروا دو, گزرا عقل وقل رکھتا ہو میری ملاقات ہو. مجھے انگریزی نہیں آتی, بول نہیں سکتا, میں سمجھتا ہوں. وہ ترجمان تھا اتحاد میں, پاک فوج میں میجر تھا, میرا کلاس فیلو تھا, وہ اب وہاں امریکہ میں رہتا ہے کافی عرصے سے. میں نے کہا افتخار یاد کیجیے, اچھے سے سمجھدار پادری سے میری گفتگو کرو. اس نے وہاں کے بیپٹسٹ فرقے کے سربراہ تھے, ولیم خان نام تھا, بڑے اچھا سمجھدار پادری تھا. اس سے وقت لیا, اس نے کہا ہمارے پاکستان سے ایک بڑے پادری صاحب آئے ہوئے, مسلمانوں کے بڑے پادری صاحب, یہ بھی غلطی بات. آپ ان کو اس کی اصطلاح میں سمجھا رہے ہیں. ایک اور لطیفہ یاد ہے کہ اسلام لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, یہ لندن تشریف لائے ہوئے تھے, واپس جا رہے تھے. تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہاں کے لوگ ان کے خیر الوداع کہنے کے لیے, میں بھی ٹاؤن میں, اور حضرت جی حضمان نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, اور تقریباً 250 آدمی ان کو الوداع کہنے آئے ہیں. یہ بیمار تھے, معذور تھے, ویل چیئر پر تھے, بیماروں کی کرسی پر. تو جب وہ اندر داخل ہوتے, جہاں سے اندر صرف مسافر ہی جا سکتا ہے, وہ گیٹ سے اندر جانا تھا, تو اب وہ لوگ ارد گرد اکٹھے ہیں اور حضرت سے حضرت دعا فرما رہے ہیں, حضرت دعا فرما رہے ہیں, ہم دعا میں شریک ہیں. اب یہ منظر ہے کہ حضرت کی کرسی درمیان میں ہے, 250 آدمی تبلیغی بھی علماء بھی سارے بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, اور حضرت دعا فرما رہے ہیں, ہم لوگ دعا میں شریک ہیں. ایک سکھ سردار میرے پاس آ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے, یہ بابا کون ہے, یہ بابا کون ہے, اب مجھ سے پوچھے یہ بابا کون ہے. اب میں دعا مانگ رہا ہوں, اس کو کیا بتاؤں کہ بابا کون ہے. ابو بابا کون ہے, میں نے کہا مختصر ترین تعارف حضرت جی کا کیا کروں. میں کہ ساڑا پوپ یار, ایسے کرو, میں ساڑا پوپ یار. اور میں نے غلط بات نہیں کہی تھی, میں نے کہا ایک لفظ میں کیا مقصد, میں نے کہا ساڑا پوپ ہے. وہ جناب پڑے ادھر سے بزرگ آدمی ہے, نیک آدمی, دعا تو یہ بس اوقات ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے مسلمان پادری آئے ہوئے ہیں پاکستان سے, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ملاقات. میں نے پادری صاحب سے کہا میرے بھائی یہ جو آپ کی سوسائٹی میں امریکن سوسائٹی ہے, یہ جو مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا آپ لوگوں نے, لوگ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, اوریانی کرتے ہیں, فحاشی کرتے ہیں, جنس پرستی کرتے ہیں, کھلا کھلا کرتے ہیں, آپ ٹوک ٹوک نہیں ہے, بہت بہت کچھ نہیں ہے, یہ یعنی کیا ہے. ہم مذہب کے نمائندے ہیں, بائبل کے نمائندے ہیں, بائبل شراب کو آرام کہتی ہے, زنا کو آرام کہتی ہے. بائبل میں آج بھی سارے قوانین ہمارے جیسے ہیں, اگر قوانین اور احکام کو دیکھیں گے تو 90% قوانین قرآن پاک اور بائبل کے آج بھی ایک ہی ہیں. جنا شراب سود جوا سب حرام ہے یار, تم کیا کرتے ہیں لوگوں میں, تم یہاں بیٹھے ہو مذہب کی نمائندگی کرتے ہو, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کہنے لگا یار امریکہ کے دستور میں, میں نے کہا دستور میں نے پڑھا, میں دستور کی بات نہیں کر رہا, میں تمہاری بات کر رہا ہوں, تم بائبل کے نمائندے, بائبل کی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ تم دیکھ لیجیے تم. چلے دیکھ رہا ہوں, ان کا صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, کیا کروں. کہتے میں کیا کر سکتا ہوں, اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں, اس نے بتایا کہ میں اتوار کو درس دیتا ہوں, اور بائبل کا لوگ آتے ہیں تو بتا دیتا ہوں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. میں نے کہا کتنے لوگ ہوتے ہیں درس میں؟ کہتے 150-200 ہوتے ہیں. میں نے کہا اٹلانٹا کی آبادی کتنی ہے؟ کہتے 10 لاکھ. میں نے کہا کل جیسس کے سامنے جانا, جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا, میں نے کہا جیسس کے سامنے جانا ہے کل, تو مطمئن کر لو گے کہ میں نے یہ اتوار دن 150 آدمی کو درس دیتا تھا اور ان کو بتاتا تھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ بائبل یہ کر دیا, تو مطمئن کر لو گے جیسس کو میں ٹھیک کر رہا تھا؟ نو. پھر کہا تم نے جانا ہے, تمہارا عقیدہ ہے اور تم نے پیش ہونا ہے, جیسس کے سامنے پیش ہونا ہے, ہونا ہے نہیں ہونا کٹا ہونا. کہ جیسس تم سے پوچھ رہے تھے, تم سے پوچھ رہے تم کیا کرتے رہے, تیرے سامنے سب کچھ ہوتا ہے تم کیا کرتے رہے, کیا جواب دو گے کہ میں یہ درس دیتا رہا ہوں؟ کہتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ من کا جو میں کر رہا ہوں میں کہ جو میں کر رہا ہوں بتا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مزاحمت کر رہا ہوں. آپ کے ہاں یہ بات نافذ ہو چکی کہ مذہب کا اجتماعی سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, بائبل لا تعلق, چرچ لا تعلق, پادری لا تعلق, کسی کو کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں یہ نافذ ہونے جا رہی ہے, میں رکاوٹ پڑھا ہوں نہیں ہونے دے رہا, میں سے مراد بول رہی ہم رکاوٹ ہیں یا نہیں, کیوں جی مزاحمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اسمبلی میں موقع ملتا ہے اسمبلی میں کرتا ہوں, بازار میں موقع ملتا ہے بازار میں کرتا ہوں, ممبر پہ موقع ملتا ہے ممبر پہ کرتا ہوں, اخبار میں موقع ملتا ہے اور مچا ہم نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے, اور ابھی تک رکا ہوا ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے. بات ٹھیک ہے, رکاوٹ مولوی رکاوٹ ہے. میں نے کہا میں وہاں مزاحمت کر رہا ہوں, ہمارے ہاں یہ ذہن کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تجارت سے, مذہب کا کوئی تعلق نہیں عدالت سے, مذہب کا کوئی تعلق نہیں اسمبلی سے, اس کے ذہن کے مزاحمت کر رہے ہیں, تو تم بھی کرو یار. میں نے کہا میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. سیکولرزم, مذہب کی سوسائٹی کے معاملات سے بے دخلی, تمہارا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن, کیا ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس کے خلاف؟ میں اس زمانے 20 سال پہلے کی بات, میں زمانے میں جمعیت علیہ السلام کا ٹھیکے دار ہوتا تھا, اچھے خاصے ٹھیکے دار ہوتا تھا, میں ذمہ دار آدمی ہوں پاکستان کا, اور ایک ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرق پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, تم پادریوں کی جماعت بناؤ, ہم دونوں مل کے ایک جد وجہد کرتے ہیں. یہ جو مذہب کی مذہب سے دستبرداری یا مذہب کی بے دخلی, اس کے خلاف مل کے جنگ کرتے ہیں, اس فلسفے کو شکست دے دیں گے. تم بائبل نافذ کر دینا, میں قرآن نافذ کر دوں گا, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب تم اپنے سوسائٹی میں کیا نافذ کر دینا, مجھے کوئی اشکال نہیں, مثالی میں بائبل نافذ, قرآن تو نافذ نہیں ہوگا, اب میں قرآن نافذ کر دوں گا. وہ میرے ساتھ والا جو تھا نا ترجمان, وہ مجھے کہتا کیوں مرواؤں میں, کیوں مروانا اس کو؟ وہ کہتا کہ ہمارے صاحب آپ نے تو عجیب باتیں کی ہیں, میں تو ایسی باتیں کبھی نہیں سنی. میں نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں, میں نے کہا بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ مل کر ایک فورم پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اس سیکولرزم کے خلاف. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جب ہم دونوں مل کے سیکولرزم کے اس فلسفے کو شکست دے دیں, کوئی اعتراض نہیں امریکہ میں بائبل نافذ کرنا, لیکن میں یہ حق مانگوں گا کہ پاکستان میں قرآن نافذ کرو. کہتے مجھے سر درد ہو رہا ہے مولوی صاحب, آئندہ جب آپ آئیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے, تو اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں. جی میں نے آپ کو سیکولرزم کا فلسفہ سمجھا ہے, سمجھ میں آئیے بات, کوئی پیری بھی چلی گئی؟ ہاں بھائی ایک بات, آج میں تمیزی باتیں کر رہا ہوں, چارٹر کل چھیڑوں گا ان شاء اللہ. آج صرف زمین کو تیار کر رہا ہوں. تیار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی. آج زمین کو تیار کر رہا ہوں کہ زمین بھی بیج کے لیے تیار ہو جائے. گوڈی گوڈی کر رہا ہوں. ایک پادری صاحب اور کے ساتھ یہ تو امریکہ کے پادری تھے, اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ جو پادری صاحبان پڑھے لکھے مغرب کے, ان میں بہت ایسے لوگ ہیں جو تلاش میں ہیں, انتظار میں ہیں کہ ان سے اس مسئلے پہ بات کی جائے, اور وہ کہتے ہیں ہماری رہنمائی کرو, ہم کیا کریں. وہ مار کا پر پریشان ہے, ہم سے اپنی نہیں ہو رہی, ان کی کیا کریں گے. میں واقع نظر کرتا ہوں, بہت سے مذہبی حلقے وہاں کے انتظار میں ہے کہ ہماری قرآن آئے. ایک نوٹنگم برطانیہ کا بڑا شہر ہے, وہاں کے ایک لارڈ پادری صاحب ہیں. ہم نے کہا پروگرام بنا لیا گیا اس کی گپ شپ, ایسے ہی جیسے آپ سے گپ شپ کرو. مولانا عیسیٰ منصوری تھے ہمارے ورلڈ اسلام فورم کے چیئرمین, مولانا رضا الحق وہاں جامعہ الہدیٰ کے موضوع میں میں تھا, مفتی برکت اللہ تھے, ورلڈ اسلام فورم کے پانچ چار پانچ, انہوں نے پادری صاحب سے وقت لیا, چلے ان سے. میں نے یہ من کہا یار بات یہ ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, یا زنا عام ہے, شراب عام ہے, سود عام ہے, ناچ عام ہے, قریانی عام ہے, ہم جنس پرستی عام ہے, اور یہ نسانی خواہشات کا جان حکمرانی ہے. آپ مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں, چرچ کی نمائندگی کرتے ہیں, بائبل کی نمائندگی کرتے ہیں, جیسس کی نمائندگی کرتے ہیں, خدا کی نمائندگی کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں آپ, کیا سوچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, غلط ہو رہا ہے, بغاوت ہے, بائبل سے بغاوت ہے, جیسس سے بغاوت ہے, خدا سے بغاوت ہے, رسول سے بغاوت ہے, کیوں کو کہنا چاہیے وہی کہا ہوتا. میں نے کہا اس کا کوئی حل, میں بھی پریشان ہوں اس مسئلے سے, ہمارے یہاں تو خیر اتنی ایسی صورتحال نہیں ہے, اس طرف جا رہی ہے بات, لیکن ابھی وہ صورتحال الحمدللہ نہیں ہے, لیکن تمہارے یہاں تو ہے یہ. میں کہا میں آنے پر پریشان ہوں کہ آ رہی ہے, اور تم ابھی تک کہتے میں بھی بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کوئی حل, میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں, پوری ذمہ داری کرتا ہوں. اس نے کہا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, ہمارے پاس اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے. ایک جملہ, ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اور تیسری بات رہ گئی کہ جو چمک, جو روشنی ان مسائل کے حل کے لیے درکار ہے, وہ ہمیں آپ لوگوں کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. یہ پادری کے الفاظ ہے. ہمارے پاس کوئی حل نہیں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور جو روشنی اس مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے, وہ روشنی ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں. ہم تو آپ کو انتظار میں کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے انتظار میں, اور ہم کس کے انتظار میں؟ میں نے واقعہ سنا آپ, وہ تو ہمارے انتظار میں, اور ہم کس کے انتظار میں؟ اللہ مہربانی کرے. تو حضرات محترم, موضوع تو ہمارا ہے انسانی حقوق کا اقوام متحدہ کا چارٹر اور اسلامی تعلیمات. آج میں نے تمہید کے طور پر اس کا پس منظر, بیک گراؤنڈ, کہ یہ جھگڑا کیا ہے, تو ہم کہاں تک پہنچے ہیں, کہاں تک پہنچے تھے؟ انقلاب فرانس تک. انقلاب فرانس کو دوسری بڑی دستاویز کہا جاتا ہے انسانی حقوق کی. پہلی بڑی دستاویز کس کو کہا جاتا ہے؟ میگنا کارٹا. وہ کب تھی؟ 1215 میں. اور دوسری بڑی دستاویز کس کو کہا جاتا ہے انسانی حقوق کی؟ اقرار خلاص کے بعد. یہ اس کا تھا نہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیکلیشن آف رائٹس آف مین, ایک انسان کے حقوق کا اعلانیہ. ڈیکلیشن آف رائٹس آف مین, آدمی کے حقوق کا اعلانیہ, یہ 1799 میں جاری ہوا انقلاب فرانس کے بعد. اس کی بنیاد پر اب تک سارا قصہ چلا رہا ہے کہ یہ ریاست کے حقوق یہ ہیں, انسان کے حقوق یہ. مذہب چھٹی, مذہب کو چھٹی ہو گئی, جاگیرداری کو کیا ہو گئی, چھٹی ہو گئی. بادشاہ اگر ہے بھی تو بے اختیار ہے, چھٹی ہو گئی. اور سارے اختیارات کس کو منتقل ہو گئے؟ سوسائٹی کو. اور سب اتھارٹی کیا بن گیا؟ سوسائٹی یا اس کے منتخب پارلیمنٹ. یہاں سے انقلاب فرانس سے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ انقلاب فرانس کو انقلاب فرانس کو یہ کون سا سن ہے؟ 2008, اور یہ 1799 کی بات ہے, 1799. تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 28 18 ہوگا نا, 28 ہونا ہوگا, 218 سال. یہ انقلاب جمہوریت کی تاریخ کتنی ہے؟ 218 سال. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. کل سے اس سے آگے چلیں گے 1947 تک, اور پھر شروع کر دیں گے چارٹر انشاءاللہ. یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے, کہ ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دو حیثیتیں ہیں, ایک تو ہے کہ مذاہب عالم پر اس شخص کو عبور حاصل ہے, عیسائیت پر, یہودیت پر, ہندوازم پر وسیع المطالعہ شخص ہے. اور یہ اس حوالے سے میری معلومات کے مطابق اس وقت ہمارے حلقوں میں اس سے زیادہ معلومات رکھنے والا شخص کوئی نہیں ہے. ایک تو حیثیت اس کی یہ ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ دیوبندی اور حنفی نہیں ہے. جب مسائل بیان کرتا ہے تو اپنے مسئلہ پر بیان کرتا ہے. میں نے اس کو پیغام ایک تو مشورے میں, یا مسئلوں میں چھوڑو, تم اپنی بات کرو, مسائل پہ مت پڑھو. لیکن بات وہ دیوبندی نہیں ہے, حنفی نہیں ہے, نیم اہل حدیث ہے. مسائل پہ بات اپنے حوالے سے کرتا ہے, وہ اس طرح ہر جگہ پر. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے, لیکن مذاہب کے حوالے سے وہ اتھارٹی ہے, اس کو کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت معقول بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد. دلباغ میں جو خاکی بچھا پر ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ وہ یہ صحافی کا نام فلمنگ روز ہے, فلمنگ روز, جس نے چھاپے تھے. وہ ایسی لگی ہوئی اب جو دیری گالی بچاری موئی ماری کر دی, شوری مچانا کیا کرنا. اصل میں تو ہمارے پرانوں میں نہ جان ہے نہ غیرت.
یہ غیر مقلدیت سے زیادہ متاثر نہیں
ہے مسائل میں سے متاثر ہے؟ مسائل اس حوالے سے بتاتا ہے, لیکن اپنے موضوع پر ہوا. سبحانك اللہ.
الحمد للہ وکفا. وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے؟ آواز صحیح کر دو نا, پھر ایک ہی رکھو چھوٹا بس, تاکہ آواز صحیح ہو نا, بہت گڑبڑ ہوتی باہر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اور ہمارا تو پہلی سے یہی نظریہ ہے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ طرز جمہوری نشان کج کلا ہی چاہیے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے انشاءاللہ آنے والا یہ جو وقت ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ مغربی جمہوریت لعنت ہے اور اس سے نکلنے کی کیسے کوشش کی جائے. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم ہمارا بہت عرصے سے ساتھ ہے اور بہت سے بزرگ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان سے باہر نہ جاتے ہیں نہ جائیں گے, لیکن ہم امریکہ میں بھی غالباً اکٹھے رہے اور برطانیہ میں کام کی جب ابتدا ہوئی جس سن میں تو بھی اکٹھے گئے تھے اور وہاں ماشاءاللہ جو انہوں نے اسلامک ورلڈ فورم بنایا ہے اس کا جو صدر دفتر ہے لندن میں اس میں بھی دو تین مرتبہ میں گیا اور وہاں ان کی مساعی اور کوششوں کو دیکھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم بار بار آپ حضرات کو ایسے بزرگ بلا کر دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ شعور پیدا ہو کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے. آج بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد کسی مسجد کی امامت ہی لے لیں گے اور کسی مدرسے میں استاد بن جائیں گے, بس اپنا تنخواہ لیں گے اور وقت پورا کر لیں گے. بھائی کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ صرف ایک محلے کے نہیں, ایک بستی کے لیے نہیں, ایک شہر کے لیے نہیں, آپ تو پوری دنیا کے لیے. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا نے تین دن ہمیں دیے, ہم نے اس کو غنیمت سمجھا اور ہم نے کہا کہ ہماری جو نئی پود ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہیرا نکلا ہے جو آگے کام دے سکے. اور پاکستان کے باہر اس پر خاصا کام ہو رہا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ باہر تو شاید شیطنت ہے, فساد ہے, وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, ارے بھائی اسی شیطانوں میں جا کر تو کام کرنا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو آپ بتائیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا. ساری وہی خرابیاں تھیں جو آج ہیں. ہمیں بھی وہاں جا کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے اعتراضات یا ان کے طرح طرح کے سوالات ان کے جوابات بھی ہمارے ذہن میں ہوں تب گاڑی چلے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جس طرح آج پہلے دن بھی دلچسپی سے آئے ہیں تو اس کو دلچسپی کو روزانہ اور آگے بڑھائیں گے اور پھر مستقل اس کام کو اپنا کام سمجھیں. اور ماشاءاللہ باہر بہت سے لوگ ابھی پیدا ہو گئے ہیں. ابھی جیسے آپ کے سامنے ذاکر نائک کی بات ہو رہی تھی, اسی طرح اور بھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ساتھ جو باہر فورم میں کام کر رہے ہیں, مولانا عیسیٰ منصوری اور دوسرے حضرات بھی ہیں, وہ یہاں کی نسبت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس انگلش اور عربی دونوں ہیں. انگلش میں بھی تقریر کر لیتے ہیں, عربی میں بھی تقریر کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے کام کرنا ہے, آج امریکہ نے باقاعدہ ایسی یونیورسٹیاں بنائی ہیں جو وہاں تفسیر بھی پڑھاتے ہیں, ان کو حدیث بھی پڑھاتے ہیں, اور پورا عالم بنا کر پھر ہمارے مقابلے میں لاتے ہیں. یعنی ہماری پوری تعلیمات اچھے طریقے سے پڑھ کر پھر وہ مقابلے میں آتے ہیں. تو اگر ہمیں ان کی باتوں کا مطالعہ نہ ہوگا تو پھر ہم اس کے جوابات کیسے دے سکیں گے؟ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ آگے اس کام کو بڑھانا چاہیے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صحیح معنی میں ایسے بزرگوں سے علوم حاصل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ پادری نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے, تو جب ہم 25 سال پہلے برطانیہ گئے تھے تو اس وقت کے حالات اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے. تو یہ جو اکابر وہاں جاتے رہے, محنت کرتے رہے, ان کی چمک کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج جہاں پہلے 20 مسجدیں تھیں آج 100 مسجدیں اس شہر میں, جہاں ایک تھی آج 20 ہیں, جہاں ایک مدرسہ تھا وہاں سینکڑوں مدرسے ہیں, اور منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی, بلکہ ہم نے تو وہ کینیڈا میں بھی بات چلائی تھی شریعت والی, اور اس میں وہ ہمارے ہی کچھ مولوی صاحبان تھے, ان کی وجہ سے گڑبڑی ہو گئی. یعنی اپنوں نے مخالفت کی, انگریزوں نے نہیں کی, اس لیے کہ وہ لا علم تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھی کام کیسے کرنا ہے. تو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ایسے جو انٹرنیشنل اسلامی اسکالر ہوں ان سے سیکھنا ہے. ابھی ذاکر نائک کی بات ہو رہی تھی, اگر ہم لوگوں میں شعور ہو نا اور ہم منظم ہوں تو میرے خیال میں ہمارے راشدی صاحب اس سے کئی نمبر آگے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں, اور یہ ماننا, یہ بھی ایک مولوی مان لینا, یہ سب سے بڑا کام ہے. مصیبت تو یہ ہے, ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے, لولا الحسد فی العلماء لطاروا على السماء, اگر مولویوں میں حسد نہ ہوتا تو یہ تو آسمان پر اڑتے, ان کے پاس تو ایسی ایسی چیزیں ہیں. تو اس سے بچنا ہے بھائی, سب سے بڑی بیماری, او ہو یہ تو جی بہت آگے, یہ تو انٹرنیشنل اسلامی اسکالر بن گئے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس لیے خیال کرنا ہے, اور جس طرح پہلے لوگ بزرگوں کے پاس جا کر نا روحانی فیض حاصل کرتے تھے, وہ سلسلہ تو ختم ہو رہا ہے. چلو یہ فیض تو حاصل کرو. ہاں جی, اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اس میں باقاعدہ مناظرہ بھی ہے, مباہلہ بھی ہے, ہاں جی, اور سب ان کے سوالات کے جوابات ہیں, اور باقی وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. غالباً ہم اور مولانا راشدی صاحب اکٹھے گئے تھے لندن میں, ایک یوسف اسلام جو مشہور ہے آپ سنتے ہیں, ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی, 20-22 سال ہو گئے. تو انہوں نے اپنا وہاں مدرسہ کھولا ہوا تھا اور وہ مدرسے مجھے لے گیا, اس کی داڑھی بھی ہماری داڑھی کی طرح تھی ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی. اور جو حضرت وہ پیے بیٹھا ہوتا ہے نا استقبالیہ, اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی اور چٹا گورا. مدرسہ دیکھا, اس نے کہا کہ میں اور میری بیوی سارا دن مسلمانوں کے بچوں کو لالا کر یہاں ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں, کاش کہ یہاں آنے والا مسلمان وہ سچا مسلمان ہوتا, اس کے اخلاق اچھے ہوتے. میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ کسی علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے. بولنا, اس پر عمل بھی ضروری ہے. اور اس وقت اس میں سب سے بڑی چیز بنیادی وہ اخلاق ہے. آج ہم مسلمانوں میں وہ بھی ناپید ہو رہے ہیں, جذبات میں آ جائیں گے, لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے, ہاں جی ایک دوسرے پر فتوے نعرے بازی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کام ہونے والا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کا تجربہ ہو چکا نا. اخلاق ہم نے اچھے کرنے ہیں. تو یوسف اسلام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ برطانیہ میں آنے والے مسلمان اگر ان کے اخلاق اچھے ہوتے, ان کا کردار اچھا ہوتا, ان کے اپنے عمل اچھے ہوتے, تو آج برطانیہ میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی. تو یہ جو ہمارے اندر روشنی ہے نا, تو وہ دوسروں میں کیسے پہنچے کہ ہم خود اپنے آپ کو صحیح معنی میں روشن کر لیں, تاکہ جو آپ کو دیکھے آپ کے اٹھنے کو, بیٹھنے کو, بات کرنے کو, چلنے کو, پھرنے کو, تو سمجھے کہ وہ کیا ہے, پکا مسلمان ہے. آج ہماری نظر سب سے پہلی تنقیدی ہوتی ہے. اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے نا, میں تو حضرت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور پھر اس میں کوئی خامی بھی ہے, تو ہم اس کے اچھے کام کی طرف دیکھیں اور اس کی خامی سے ذرا کنارہ کشی کریں, چشم پوشی کریں. اس لیے کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے, ما لا یدرا کو کلو ہو لا یوترا کو کلو. اگر کچھ ساری چیز حاصل نہیں ہوتی تو سب چیز چھوڑ بھی نہ دو, جتنی چیز وہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لو. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے حکیم ایسے ہوتے ہیں خود کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ ان سے نسخے لے رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا جی آپ تو خود مریض ہیں تو ہم آپ سے کیوں لیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بیماری ہے, لیکن بہت سی بیماریوں کا اس کے پاس علاج بھی ہے. تو اس لیے ہمیں نکتہ چینی کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور جس سے جس قدر بھی چیز حاصل ہو وہ ہمیں لینی چاہیے. ویسے تو بزرگوں نے کہا کہ نصیحت حاصل کرو اگرچہ دیوار پر بھی لکھا ہوا. تو ماشاءاللہ آج کا یہ مبارک پروگرام شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ یہ روزانہ آگے ہم بڑھتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لنا صدورنا بالإيمان ونور قلوبنا بالعرفان واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إله العالمين ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اور جتنے ہمارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں ان کو صحیح معنی میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کے مقابلے کی احسن طریقے سے توفیق عطا فرما. ملک بھر میں جتنے ہمارے اکابرین بیمار ہیں, خصوصاً حضرت مولانا شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب, الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما, اور جو اکابرین ہمارے دوست وفات پا گئے ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت کا بنا. ہم سب کو آخرت کی فکر اور ہر وقت موت کا دھیان نصیب فرما. اور اللہ العالمین تو نے جو ہمیں دو نعمتیں عظیم عطا فرمائی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو مغلوب فرما، ہمارا یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے 5 فٹ قد پر بھی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پورے ملک میں ہمارے حکام کو شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے جتنے مسلم ممالک ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ ہر حاکم ہر ملک اسلامی میں وہ قرآن و سنت کا قانون نافذ کرے، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کھلیں اور اس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، پورے ملک میں انصاف کا راج ہو اور ظلم ختم ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہم حضرت مولانا کے بھی مشکور ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے اور آپ حضرات کی بھی.